الحمدللہ یہ ہمارا درس بہار شریف کا سلسلہ جاری ہوتا ہی ہے. یہ ہماری 13ویں نشست ہے, ترتیب نشست ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت سارے عقائد سیکھ لیے. پچھلا جو درس گزرا اس میں ایک ملائکہ کا بیان اور جنات کا بیان گزرا. آج کا جو درس ہے وہ عالم برزخ کے بارے میں ہے, اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ یہ درس بہار شریعت جو ہے بہار شریعت کتاب سے ہم پڑھتے ہیں اور اسی سے استفادہ فرماتے ہیں, اسی سے استفادہ کرتے ہیں. یہ شرح کتاب حضرت علامہ مولانا امجد علی خان اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب کے اس کا اول حصہ عقائد کی بنیاد پر ہے. اسی پر ہمارا درس انشاءاللہ چلتا رہے گا. کم و بیش ہم آدھا پورا کر چکے ہیں اور تقریباً 12-13 اور دروس میں ہمارا یہ بہار شریعت کا پہلا حصہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. آج کا درس کا آغاز کرتے ہیں عالم برزخ کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے, اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے. دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو, اور برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف. تو برزخ اصل میں کہتے ہیں پردے کو, برزخ کہتے ہیں پردے کو, اور یہ پردہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ انسان جب دنیا سے مر جاتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے, تو وہ جہاں والوں کے لیے پردے میں ہو جاتا ہے. جہاں والوں کو پتا نہیں ہوتا کہ اندر والے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, پتا نہیں ہوتا. یہ ایک پردہ ہے, اور جب وہ اٹھ کر کے قیامت کے دن جائے گا آگے, تو پھر وہ پیچھے واپس آ نہیں سکے گا. اس لیے بھی اس کو ایک پردہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ چیز ایک حائل بن گئی اس کے لیے کہ قبر سے مراحل ہے اس کا, ایک بیچ کا حصہ ہے, یعنی دنیا میں اور آخرت میں ایک بیچ کا حصہ ہے. اس لیے بھی اس کو برزخ کہا جاتا ہے, یعنی ایک بیچ کا حصہ ہے, نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے, اس میں کچھ دیر انسان کو رہنا ہے. بیچ کے حصے کو برزخ کہتے ہیں, اصل مطلب اس کا پردہ ہوتا ہے. پھر سے پڑھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں. دنیا اور آخرت کے درمیان, یعنی دنیا جہاں جہاں ہم جی رہے ہیں اور آخرت جہاں ہمیں بعد میں جانا ہے, ان دونوں کے بیچ میں, یعنی قبر کا جو وقفہ ہے اٹھنے سے پہلے, ان کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. یہ برزخ کا نام جو ہے قرآن پاک میں ثابت ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا سورہ مومنون میں, وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں تو نہیں, وہ واپس نہیں جا سکتے. ان کے پیچھے برزخ کا ایک عالم ہے جو ان کو روکے ہوئے ہے, الی یوم یبعثون, جب تک کہ ان کو واپس اٹھا نہیں دیا جائے گا. تو اس کا قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اور مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے. انشاءاللہ کی تفصیل بعد میں آئے کہ حسب مراتب سے مطلب کیا ہے. اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے. دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو, اور برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف. تو یہاں پر یہ ارشاد ہوا کہ ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو جو نسبت ہے, اسی طرح دنیا کو برزخ سے نسبت ہے. تھوڑا سا مشکل تھا لیکن میں آپ کو آسانی سمجھا دیتا ہوں کہ ماں کا پیٹ جو ہے, جس کو ہم رحم کہتے ہیں, اس میں بچہ ہوتا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس کی دنیا ہے, اس کو وہ باہر نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ باہر نکالا نہ جائے, کسی تولد نہ ہو جائے, پیدا نہ ہو جائے, اس وقت تک وہ اتنی ہی جگہ میں ہے. تو جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا کتنی بڑی نظر آتی ہے نا, کتنی بڑی ہے. تو ماں کے پیٹ کی اتنی چھوٹی سی جگہ ہے, دنیا اس کے مقابلے میں کتنی بڑی ہے نا. اسی طرح دنیا سے جب انسان برزخ میں جائے گا تو دنیا کو یوں سمجھو کہ ماں کے پیٹ کے برابر ہے, اور برزخ جو ہے دنیا کی طرح ہو جائے گی. اب اندازہ کیجیے کہ ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا, وہاں سے انسان باہر آیا تو دنیا کو کتنی بڑی پایا. جب دنیا کو چھوڑ کر کے برزخ میں جائے گا تو اس کو لگے گا کہ دنیا بہت چھوٹی جگہ تھی ماں کے پیٹ کے برابر, اور یہ دنیا کی طرح اتنی زمین بڑی اور وسیع ہے. اور پھر برزخ سے جب قیامت کے دن آگے جائے گا پھر اس کو یہ محسوس کہ برزخ بھی ماں کے پیٹ کی اتنی جگہ تھی, اور یہ جگہ جو ہے بہت بڑی ہے. اندازہ کے لیے کہ کتنا کتنا جو ہے ایکسپینشن ہوگا, کتنی بڑی بڑی جگہیں ہوں گی. اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد خان صاحب البریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں دنیا کو برزخ سے وہی نسبت ہے جو رحم مادر کو دنیا سے, کہ برزخ کو آخرت سے بھی یہی نسبت ہے جو دنیا کو برزخ سے. میں جو پہلے بول گیا وہ یہاں پہ الحمدللہ لکھا ہوا ہے. آگے ارشاد ہوا, برزخ میں کسی کو آرام رہتا ہے اور کسی کو تکلیف. یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتا ہے, انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار, کہ جنت قبر جو ہے, انسان کی قبر جو ہے, یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا پھر جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا ہے. کیا قبر, یہ قبر کا حال بتا رہے ہیں. یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے. اب عقائد کی طرف چلتے ہیں. عقیدہ نمبر ایک, ہر شخص کو جتنی زندگی ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں, اور اس شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں. مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں, اور کافر کے بائیں دہنے بائیں عذاب کے فرشتے ہیں. اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے, مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. اس لیے حکم ایمان بالغیب ہے, اور اب تو غیب نہ رہا, یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اب دوبارہ یہ عقیدہ پڑھتے ہیں, اس کی تفصیل آئی ہے, اس کو بھی انشاءاللہ غور سے دیکھتے ہیں. عقیدہ, ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے دو جگہ قرآن پاک میں, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہی میں ہے کہ اس کی زندگی جتنی چاہے اتنی رکھے, اور اسی کو ہر چیز کا فائنل علم اسی کے پاس ہے کہ کس کو کتنی زندگی اس نے دی ہے. پھر آگے آگے ارشاد فرمایا, جا اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, کہ جب جس کسی بھی جان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو نہ ایک گھڑی آگے کر سکتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے کر سکتا ہے. یعنی موت کا وقت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں جو ہے وہ فکس ہے, وہ چینج نہیں ہوگا. ہاں, فرشتوں کے کتابوں میں یا لوہے محفوظ میں یہ جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم سے جو لکھا ہے اس کو تبدیل فرما سکتا ہے, لیکن جو فائنل علم ہے اللہ کے علم کے اندر وہ چینج نہیں ہوتا, وہ چینج نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے, یہ دعا کرے گا تو اس کی بیٹی عمر بڑھا دے گا, یہ اچھے نیک کام کرے گا تو اس کی قیمت بڑھا دوں گا, یہ بیمار ہوگا تو اس کے ایون میں اس کی زندگی بڑھا دوں گا. یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں, لیکن اس کو پتا ہے کہ آخر کار اس وقت اس کو مرنا ہے, تو وہ اس کا علم جو ہے فکس ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا. انسان کی زندگی جتنی ہے اسی ایک سیکنڈ کے حساب سے, بلکہ ملی سیکنڈ کے حساب سے باہر اس کی روح نکال لی. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں. وہ جب آتے ہیں قبض روح کے لیے, اس کی دلیل کیا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اے محبوب بادشاہ فرما دیجئے کہ تم پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے, ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے تمہاری موت کے لیے, وہ تمہیں موت دیتا ہے, وہ تم پر مقرر کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, جب وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم الی ربک ترجعون, تو پھر تمہیں پلٹ کر کے اپنے رب کی طرف جانا ہوتا ہے, تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہوتا ہے. یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے. اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے, اور اس شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں. یعنی وہ اس وقت وہ کہے میرے بیٹے کو بلا لو, اس کو بلا لو, اس کو بلا لو, اس کو نہ نظر آئے گا کوئی, نہ اس کی زبان چل سکے گی, نہ وہ آنکھوں سے اشارہ کر سکے گا, نہ وہ انگلی سے اشارہ کر سکے گا. جیسے ہی موت کا فرشتہ سامنے آیا اور دوسرے فرشتے بھی سامنے آ گئے, اس وقت وہ سارے ہوش و حواس اس کے ختم ہو جاتے ہیں. اس کی جو طاقت ہوتی ہے کہ اپنے بھائی سے بات کر لوں, بیٹے سے بات کر لوں, یہ کر لوں, تو سب کچھ ختم. اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے اس کو فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں. مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائنے بائیں عذاب کے فرشتے. اس کی دلیل میں آپ ارشاد فرماتے ہیں, نہیں اس میں دلیل آپ نے نہیں ارشاد فرمائی, ہاں آس پاس جو ہے عذاب کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے. یعنی جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے, اگر مسلمان ہے تو رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر کے خوشی ہو جاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا, کیونکہ اس نے حق کی پیروی کی تھی اور یہ جانتا تھا کہ رحمت کے فرشتے مسلمان کے پاس آتے ہیں. جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس پر اور بھی اسلام کی حق کا نرواز ہو جاتی ہے کہ ہاں میں حق پہ تھا اور جو کچھ کو سنا کر دنیا میں دھڑکوں میں یہ ہونے والا ہے, دیکھو آج فرشت کامیاب آ گیا. اور کافر کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں تو انکار کرتا تھا ان چیزوں کا. مسلمان کہا کرتے تھے کہ عذاب کے فرشتے آئیں گے تیرے, اور اگر تم ایمان نہیں لایا تو بڑی سخت تکلیف ہوگی. تو اس وقت بھی جو ہے جو ان فرشتوں کو دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ غلط پہ تھا, باطل راستے پہ تھا, اور حق یہ ہے کہ اسلام نے جو بتایا تھا وہ ہونے والا ہے. اس وقت سمجھ جاتا ہے. تو فرعون کو جب فرشتے نظر آئے موت کے, اس نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون, میں بھی ایمان لے آیا اس رب پر جس کا جو رب موسیٰ کا ہے ہارون کا ہے. اس وقت اس کو تبدیلی کہ اب ایمان لاتا ہے, حالانکہ دنیا میں تو خود خدا بن کے گھوم رہا تھا, تو اس وقت خود خدا بن کے گھوم رہا تھا, اب ایمان لاتا ہے. تو علماء کا ارشاد ہے, بلکہ یہ تحقیق کی بات ہے کہ اس وقت کیوں کہتے, اب تو فرشتوں کو دیکھ لیا, فرشتوں کو دیکھ لیا کہ آپ فرشتوں کو ایمان لے آئے, اور جس نے فرشتوں کو بھیجا ہے اس نے بھی ایمان لے آئے. فرشتوں کو دیکھ کر کے ایمان لانے کی بات نہیں تھی, ایمان تو بغیر دیکھے لا رہا تھا, ایمان تو بغیر دیکھے لا رہا تھا کہ بالغیب ہو ایمان. اب تو مشاہدہ کر لیا, فرشتوں کو دیکھ لیا, تو اب ایمان لانا معتبر نہیں رہا. لیکن ایک بات میں کرتا ہوں کہ قرآن تو کیا فرماتا ہے کہ بالغیب متقی لوگ تو وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, یعنی بے دیکھے ایمان لاتے ہیں, دے دے کے ایمان لے آتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر ایمان والا ہو نا, صحیح ایمان والا ہو, تو دنیا کی ہر شے میں اس کو اللہ کی قدرت کے نظارے لگا, ہر شے ہر چیز میں اس کو اللہ کے جلوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں. سورج کو دیکھیں, اب صرف غور کریں, یہ سورج بنایا کس نے, کسی نے بنایا, سورج خود بخود اس بات پہ پہنچ جائے گا, اس کو بنایا ہے ایک نے, تو ایک ہے اس کے بعد. اس سورج کو بھی, اس ستاروں کو بھی, اس ستاروں کو بھی, اور وہ خربوں ستارے ہیں, ان سب کو ایک ہی حقیقت سے بنے, تو مشاہدہ وہ کر رہا ہے, مخلوق کا مشاہدہ کر رہا ہے. لیکن اگر عقل مند ہو, انہیں لڑکا ہو, قرآن میں آیا انہیں لڑکا, اگر انہیں لڑکا ہو تو پھر خود بخود فیصلہ کرے گا کہ ہاں یہی مشاہدہ ہے, اسی کو دیکھ کر کے ایمان لے آ رہا ہے. کہتے نا سبحان کا ما خلق کا ہاضا بات ہے, یار انہوں نے یہ سب چیزیں بیکار میں نہیں پیدا فرمائی, تو یہ سب چیزیں بیکار میں پیدا نہیں فرمائی. لیکن یہ چیز کافر بھی دیکھتے ہیں, ایمان والے بھی دیکھتے ہیں, مشاہدہ مسلمان بھی کر رہے ہیں, لیکن جن کا جیسا مطالع مرتبہ ہوتا ہے اس طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں. لیکن بیسک جو ایمان ہے, جو ضرورت ہے ایمان کی, اس کے لیے کہہ دیا کہ بے دیکھے ایمان لے آؤ کہ کوئی ہے جسے سب کچھ بنایا ہے, چاہے تم اس بات پہ پہنچو یا نہ پہنچو کہ لا موجود الا اللہ, ما لا مشہود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, اس تک تم پہنچو یا نہ پہنچو, صرف اتنا بولو لا الہ الا اللہ, کتنے پہ اکتفا کر لو, کم از کم یہ مان لو لا الہ الا اللہ, کم از کم یہ بول لو, ایمان لے آؤ, غیر کے پہ ہے کہ اس کے اندر کو بنایا ہے. اور اگر خود کوئی دے دیا تو صرف یہ طے کر لے اسی زندگی کی, 100 سال پہلے تھا, اگر تیری عمر 50 سال ہے, 51 سال پہلے تو نہیں تھا, اگر تو 100 سال جی جائے گا, 100 سال بھی اگر تو جی گیا تو 101 سال کے بعد تو نہیں ہوگا, تو یہ بتا کیا خود سے پیدا ہو گیا, خود سے دنیا میں آ گیا, اور اگر تیرے میں صاف رہتے تو 100 سال سے زیادہ تو جی جائے گا, کوئی ہے جس نے ایک نظام کے تحت تجھے پیدا کیا, اور کوئی ہے جو ایک نظام کے تحت تجھے موت دے گا, جس کے اوپر تو ایمان لے آیا تو سمجھ لے کہ اسی نے قرآن بھیجا ہے اور وہ تیرا حساب بھی لے گا, وہ تیرا حساب بھی لے گا. آگے چلتے کہ جب مشاہدہ ہو گیا تو اس وقت ایمان لانا بیکار, ٹھیک ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے, عقیدہ نمبر 2, مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے, اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گا, بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی, جس طرح حیات زندگی میں ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. دنیا میں ٹھنڈا پانی, سرد ہوا, نرم فرش, لذیذ کھانا, سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت لذت روح کو پہنچتی ہے, اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں, اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے, اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے, جو عین ہی یہی سب حالتیں برزخ میں ہے. اس کو پھر سے تفصیل سے پڑھتے ہیں آہستہ سے, کہ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے, اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی, جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد. دنیا میں ٹھنڈا پانی, سرد ہوا, نرم فرش, لذیذ کھانا, سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے, اور ان کے عکس کی بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں, اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے, اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب بھی ہیں
جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے بھی عین ہی یعنی بالکل یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں.
اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جیسے یہاں پر آپ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے, جیسے جو آدمی پیاس سے تھا, پیاس لگی, بہت پیاس لگی, پیاس کس کو لگتی ہے؟ جسم کو لگتی ہے. کہتا ہے یار جان نکل رہی ہے نا, اس کی روح کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, یار پانی دے دو ورنہ مر جاؤں گا, ہے نا. احساس اس کی روح کو ہو رہا ہوتا ہے کہ یار پانی پلا دو, جسم میں پانی ڈالی جا رہی ہے. اسی طرح یہ سمجھ لیجیے کہ جسم کو جو چیزیں لذتیں پہنچاتی ہے, اسی طرح اس جسم کے ذریعے روح کو بھی لذت کرتی ہے. اسی طرح جسم کے ذریعے روح کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے. کھانا اچھا کھایا, خوش ہوا, بھائی کھانا پیٹ میں گیا, زبان میں چکھا, لیکن کہتے ہیں بہت مزہ آیا. اس دن ان کے گھر پہ کھانا کھایا تو لنگر شریف سے بہت مزہ آیا گیا, بھائی ان کو کھانا ختم بھی ہو گیا لیکن روح بہت خوش ہوئی, ہے نا. اسی طرح جو چیزیں جسمانی طور پہ اثر کرتی ہیں, کھانا پینا, نرم فرش کرتے وغیرہ, اس سے جسم کو راحت ملتی ہے تو روح کو بھی سرور ملتا ہے. اسی طرح اگر جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو فائدہ یا راحت یا تکلیف یہ جسم کو پہنچے تو روح کو بھی پہنچتی ہے دنیا. لیکن یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں جو ہوا تو ختم, اب دنیا کے بعد برزخ میں پہنچا تو یہ چیز ختم ہو گئی. نہیں, جسم کے ساتھ روح کا تعلق رہتا ہے. اگر برزخ میں جسم کو آرام مل رہا ہے, انشاءاللہ بتائیں گے جسم کیوں ہے یا کیسا رہتا ہے, اگر جسم کو آرام مل رہا ہے تو روح کو بھی اس کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں. اگر جسم کو تکلیف ہو رہی ہے تو روح کو بھی اس کا درد محسوس ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر وہ بات آگے نہیں آئی تو میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں گا. اور یہی سب حالتیں اللہ مجھے ارشاد فرماتے ہیں برزخ میں ہیں. میرا خیال یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگر اس کے بارے میں پڑھنا ہونا تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی بہت ہی عظیم شان کتاب ہے, شرح الصدور فی ذکر الموتى والقبور. اس میں جو حالات لکھے ہیں موت کے, قبر کے, برزخ کے, اور برزخ میں جانے کے بعد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے, موت سے لے کر کے قیامت تک جو حالات گزرتے ہیں انسان کے ساتھ, اس کی روح کے ساتھ, وہ اس کتاب میں بڑے خوبصورت کتاب میں لکھا ہے. وہ اگر انسان پڑھ لے تو واقعی میں بہت ساری چیزیں جو کہ غیر سنی لوگ جس پہ اعتراض کرتے ہیں اس کے جواب مل جائے گا, اس سے جواب مل جائے گا. تو روح کے بارے میں یہ تھا کہ یہ روح جو ہے نا اس وقت جو تعلق رکھتی ہے جسم سے, اس میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی قبر کے اوپر جو ہے ٹیک بھی مت لگاؤ, ٹیک بھی مت لگاؤ کس کی, مسلمان کی قبر پہ. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ اگر ٹیک لگاؤ قبر میں اندر جو آرام کر رہا ہے اس کو آپ کے ٹیک لگانے سے تکلیف ہے. قبر میں ٹیک لگانے سے تکلیف ہوگی تو پھر قبر کے اوپر چلنے سے کیا حال ہوگا, اذیت. اور اگر اذیت جسمانی نہ بھی ہو تو اس کو یہ محسوس ہوگا نا کہ میرا اعتراض نہیں کرا, اعتراض نہیں کرا. آپ دیکھیں نا, اگر بادشاہ ہو, ارے وہ زمین میں بیٹھا ہو, آپ کچھ بھی بڑھیا ہے تو برا لگے, وہ بادشاہ کا بہت اچھا خوبصورت کاری ہے, اس نے اپنے گھر میں آپ کو بلایا ہے اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے زمین پہ, چپل اپل باہر بیٹھا کر چمکار کر کے, اور آپ گندے بوٹوں کو لے کر اس کے قالین کے اوپر آ جائیں, برا لگے گا, کیسا احترام نہیں کرا. تو قبر کو قبر کے احترام بھی نہیں محسوس ہوگا کہ آپ اس کے اوپر چل کے جا رہے ہیں تو قبر کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے تو بھی سوچے گا اس کو میری قبر کا بھی احترام نہیں, اتنا تو کم از کم تصور کر لے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جائے, انسان مر جائے تو اس کی ہڈیوں کو نہ توڑو, اس لیے کہ مردے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جتنے زندے کو تکلیف ہوتی ہے. جتنا کہ زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ چیزیں آپ خیال رکھیں کہ کوئی انسان مر گیا ہو تو کم از کم اس کی لاش کا اتنا احترام کریں کہ اس کو آرام سے لے جائیں, اٹھائے نہیں, تکلیف نہ دے, آرام سے اٹھائیں, آرام سے لے جائیں. سننے کی لاش
گرو جی پل ضلع ممبئی
عقیدہ نمبر 3,
مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے, بعض کو بعض کی قبر پر, بعض کی چاہے زمزم شریف پر, مطلب کم زمزم کے کنویں پر, بعض کی آسمان و زمین کے درمیان, بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان کے طرف, اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند, اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں رہتی ہیں, اور بعض کی اعلیٰ علیین میں, مگر کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے. جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں, پہچانتے, اس کی بات سنتے ہیں, بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں. اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا. ائمہ اکرام فرماتے ہیں, عربی میں یہاں پہ شعر لکھا ہوا ہے کہ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں, عالم بالا سے مل جاتی ہیں, اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہو, جیسے یہاں حاضر ہو. اور حدیث میں فرمایا کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے, جہاں چاہے جائے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ روح اقرب و ابعد مکان یکساں, روح کے لیے نزدیک اور دور ایک ہی بات, اور کافروں کے آگے شاہ مسلمانوں کی نیک مومنوں کی روحیں تھی, کافروں کی خبیث روحیں بال کی ان کے مرگھٹ پر رہتی ہیں یا قبر میں رہتی ہیں, یا بال کی چاہے برہوت میں, تو یمن میں ایک نالا ہے گندا نالا, اس میں رہتی ہے, بال کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک تحت استرا, بال کی اس کے بھی نیچے سجین میں, اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے وہ بھی اس کو دیکھتی پہچانتی ہے, ان کی باتیں سنتے ہیں, مگر کہیں جانے آنے کا ان کو اختیار نہیں, وہ قید ہے. مسلمانوں کی روحوں کا معاملہ الگ ہے, کافروں کی روحوں کا معاملہ الگ ہے. اب اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں, بالکل بیچ میں یاد آیا چلا عرض کرتے جاؤں گا. عقیدہ نمبر 3, مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ, کہ جتنا نیک ہوگا مسلمان کی بات, جتنا نیک ہوگا اس کے حساب سے اس کو مرتبہ دیا جائے گا, تو جس کا جیسا مرتبہ ہوگا اس کے مطابق وہ وہاں پر رہتی ہے, اس کو جگہ دے دی جاتی ہے کہ تو نیک تھا تو یہاں, اور نیک تھا تو یہاں, اور نیک تھا تو وہاں, تو اس کے مطابق ان کو اس مقامات پہ رکھے جاتے ہیں. وہ مقامات کیا کیا ہیں؟ شروع میں یہ کہ بعض کی قبر پر ہی ہوتی ہے جہاں اس کو دفن کیا, اس کی روح ہی ہوتی ہے, بعض کی چاہے زمزم شریف پر, چاہے زمزم مطلب زمزم کے کنویں کے اندر, ٹھیک ہے, اور بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان, پہلے آسمان دوسرے آسمان کے, پہلے آسمان اور زمین کے درمیان ہوتی ہے, اور بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک, جہاں اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے, جہاں اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے. اب اس میں کوئی آدمی یہ نہ کہنے چلا آتا ہے اس کے پاس, اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند اور بعض کی روحیں زیر عرش عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت عظیم عرش عظیم اس کے نیچے زیر عرش سندینوں میں سندین مطلب وہ چراغ فانوس جو ہوتے نا فانوس کی طرح ان فانوسوں کے اندر رہتی ہیں اور بال کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہے اعلیٰ علیین جو ہے جنت کے سب سے بلند مرتبے میں رہتے ہیں جنت کے نہایت بلند بالا مکانات میں رہتی ہیں مگر کہیں بھی ہو اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے جہاں قبر میں دفنایا گیا ہے وہ وہاں بھی ہوتی ہے اور وہاں بھی ٹھیک ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے باتیں سنتے ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی نہیں قرب قبر ہی نہیں اسے مخصوص نہیں اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی کہ ایک پائے پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ہے یعنی ارشاد ہوا کہ اگر کسی کی روح ساتھی آسمان پر ہے یا اعلیٰ علیین میں ہے یا عرش عظیم کے نزدیک ہے یا قبر سے کہیں بھی دور ہے پہلے آسمان دوسرے آسمان میں ہے تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں قبر پہ گیا تو اس گلی کی روح تو آسمان میں ہوگی تو مجھے کیسے دیکھے گی میری عرض کیسے سنے گی میرے دعا کیسے کرے گی ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے لیے نزدیک اور دور کوئی معنی نہیں رکھتا تو مانا ہی نہیں رکھتا جو کوئی ان کی قبر پہ آتا ہے ان کے لیے ایسے ان کو سامنے آتا ہے چاہے ان کی روح اعلیٰ علیین میں رکھی ہوئی ہو سرکار دوارا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی روح جب جسم میں زندہ ہوتی ہے تو ایسے ہو گئی جیسے کہ پہلے کوئی پرندہ پنجرے میں بند تھا اب آزاد کر دیا گیا ہے پرندہ پہلے پنجرے میں بند تھا اب آزاد کر دیا گیا ہے اور ائمہ اکرام ارشاد فرماتے بے شک پاس جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہو جاتی ہے عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسے دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے جیسے یہاں حاضر ہے اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں خواب میں غاری صاحب 50 سال ہو گئے 1 سال ہوئے 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے خواب میں میں نے اپنے غاری صاحب کو دیکھا اگر اس دنیا میں ریاض میں سویا ہوا ہے کھٹیا میں میرے ابا پتا نہیں کدھر ہے ان کی عمر کدھر ہے ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میرا بیٹا یہاں ہوا ہے خواب میں کیسے پتا دعویٰ تو سب کرتے ہیں نا میں نے ابا جان کو خواب میں دیکھا میرے پھوپا جان کو خواب میں دیکھا میرے دادا جان کو خواب دیکھا میری امی کو دیکھا میں تیری امی کو بھی پوچھو 50 کلو میٹر دودھ دفن کر کے آیا ہے نا اب ان کی روح پتا نہیں کدھر ہے ان کو کیسے پتا چلا تھا کھٹیا پہ سویا ہوا ہے اور تیرے خواب میں کیسے آ گیا کیسے آ گیا معلوم یہ ہوا کہ روح کا معاملہ اور جسم کا معاملہ اور ہے آگے دن میں جو بات پوچھی چلی ہے اس کو تفصیل سے بیان کر لیتے ہیں کہ بال کی پہلے اور دوسرے اور ساتویں آسمان تک روحیں ہوتی ہیں ان کی روحیں اس طرح ہوتی ہیں تو اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی بہت نیک مسلمان ہے اللہ کی ولی ہے آپ نے قرآن سے وغیرہ وغیرہ بہت نیک کام کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو جو عرش اعظم کے تحت رکھ دیا یا اعلیٰ علیین میں رکھ دیا تو پھر اس کا مرتبہ تو بہت اونچا ہو گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو تیسرے آسمان پر ہے ادریس علیہ السلام چوتھے یا پانچویں آسمان پر ہے تو پھر یہ کیا اس کا مرتبہ ان سے بھی اونچا ہو گیا اس کا مرتبہ ان سے بھی اونچا ہو گیا ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو جسم اور روح کے ساتھ رکھا گیا کیا سمجھا جسم اور روح کے ساتھ ان کو ان آسمانوں پہ رکھا گیا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی روح اگر اس پر چلی گئی ہے تو ان کے مرتبے سے اور اوپر جا چکی ہے ایسا سوچنا بہت بڑی گمراہی ہے میں صرف نسبتاً وہ بات ضمن یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں تو آگے عرض یہ اشارہ ہوتا ہے کہ بے شک پاس جانے جہاں چاہے جاتی ہے اور آتی ہے اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ میرا شریف میں کیا کیا معراج کی رات میں کیا ہوا معراج کی رات میں سرکار خود اشارہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا پھر مسجد اقصی میں میں گیا تو وہاں سب انبیاء علیہ السلام کو دیکھا اور سب کی حضور نے امامت فرمائی سب کی حضور نے امامت فرمائی
پھر آپ کیا چھپاتے ہیں, پہلے آپ مجھ سے گیا تو فلاں نبی کو دیکھا, فلاں نبی کو دیکھا, تیسرے پہ گیا, تیسرے پہ گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, چھٹے پہ گیا, موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے دیکھا, ساتویں پہ گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. کہیں بھی یہ ارشاد نہیں ہوا کہ میں نے ان کی روح کو دیکھا, کہیں بھی یہ نہیں ملے گا آپ کو تو میں نے ان کی روح کو دیکھا. یہ دیکھ, یہ ارشاد جو ہے کہ ان سے ملاقات, ان سے ملاقات, وہ ملے, وہ ملے, وہ ملے, انہوں نے یہ ارشاد سنبھایا, میں نے یہ جواب ادا کیا, یہ آپ کو ملے گا. یہ نہیں لکھا ہوگا کہ ان کی روح سے میں نے ملاقات کی. تو معلوم یہ ہوا کہ تمام علیہ السلام روح اور جسم کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتے ہیں, جہاں چاہے آ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قدرت دیکھ لیجیے کہ قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا ان سے درود پڑھ رہے ہیں, اور مسجد اقصیٰ میں بھی جسم اور روح کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں, کون سا تشریف لے آتے ہیں وہاں پر, حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اور پھر چھٹے آسمان پہ حضور سے ملاقات کرتے ہیں, اور حضور جب بھی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس تشریف لاتے ہیں چھٹے آسمان پہ, پھر سے ملاقات کر کے کہتے ہیں ان کی نمازیں کم کرا کے, آپ کی بندی نمازیں بند کرا کم کرا کے آؤ. معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ صرف روح ہی نہیں یہاں وہاں جا سکتی بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ آنا چاہتا. تو آگے یہ ارشاد ہوا کہ کافروں کی خبیث روحیں بعض ان کے مرگھٹ پر, مرگھٹ جہاں پہ ان کو جلایا جائے, ٹھیک ہے, یا قبر پر رہتی ہیں. کافر کچھ ایسے ہیں نا جیسے نصرانی اور یہودی وغیرہ, ان کو دفنایا بھی جاتا ہے, یہ کافر ہیں, یہ ایمان والے ہیں. انگلش میں چاہے تو ان کو بلیورز کہے یا کچھ بھی کہے, وہ بلیو تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے خدا کو بلیو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو بعض کی ان کے مرگت پر یا ان کی قبر پر رہتی ہے, بعض کی چاہے برہوت میں, یمن میں ایک نالا ہے اس میں گندا نالا, اس میں رکھی جاتی ہے, بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک کے اندر, اور بعض کی اس کے بھی نیچے سچین میں رہتی ہے, اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر پر یا مرگٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں, مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ وہ قید ہے. کیا ہے؟ قید ہے. تو سجین کیا ہے؟ سجین جو ہے یہاں پہ ہوا ارشاد ہوا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کافروں کی روحیں کہاں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ شرح صدوحی میں ہے, اور اس کا حوالہ جو ہے یہاں نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ ہے کہ شرح صدوحی کتاب امام سیوطی کی لکھی ہوئی ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے سرکار الحرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ روح کفار کی روحوں کے بارے میں کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا محبوس سجین, یہ روحیں جو ہے یہ سجین میں قید پڑی ہوئی ہے, جین کے اندر قید کر کے رکھی گئی ہے. اب اس میں ایک بات اور بات کرتے ہیں, سرکار کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں خدا ہے, اور جنت اور جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا ہے, یا یہ ہے یا وہ ہے. اور یہاں پہ ارشاد ہوا کہ مومن کے بارے میں تمہیں یاد کر دیا, کافروں کے بارے میں کیوں کھلا ہوا ہے کہ وہ سنے بھی اور جواب نہ دے سکے, ٹھیک ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب کفار نے دشمنی کی اور جنگ بدر کا واقعہ ہوا, سرکار نے رات میں ہی اشارہ فرما دیا تھا کہ فلاں خبیث کی لاش یہاں گرے گی اور لکیر کھینچ گی, فلاں کی لاش یہاں گرے گی اس کی لکیر کھینچ گی, فلاں کی لاش یہاں گرے گی. یہ حضور کے علم غیب نہیں تھا کیا؟ اور حضور نے لکیریں کھینچی اس زمین پر, بدر کی مٹی میں لکیریں کھینچ دی اپنی چھڑی مبارک سے, فلاں کی لاش یہاں گرے گی, فلاں کی لاش یہاں گرے گی, فلاں کی لاش یہاں گرے گی. صبح جنگ بھی جنگ کا میدان ہوا جو بھی ہوا وہ تفصیل نہیں جاننا چاہتے ہیں. جس کا حضور نے اشارہ فرمایا تھا کہ وہ فلاں جگہ پہ گرے گا مرے گا, ٹھیک صحابہ اشارہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی جگہ پر جس لکیر پہ حضور نے لکیر بنا دی تھی اس کا جسم ایک بالش نہ ادھر نہ ادھر تھا, اس کی لکیر پہ اس کی لاش پڑی, اسی لکیر پہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. پھر حضور نے کیا کیا کہ بدر میں ایک کنواں تھا, آپ نے شاید سنایا کہ ان سب کی لاشیں کنویں میں ڈال, اس کنویں میں ڈال دی. اب مختلف روایتیں مجھے اتنا یاد نہیں ابھی, لیکن یہ کہ کہا جاتا ہے کہ حضور بدر شریف میں تین دن آپ نے قیام فرمایا, تین دن آپ نے قیام فرمایا یا باہر جو بھی ہے. لیکن جب ان کفار کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا, اس کے کچھ عرصے بعد یا ایک دن بعد یا کچھ گھنٹوں بعد سرکار جو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے اور نام لینے کر کے پکارا, اے فلاں بن فلاں, اے عمر بن ہشام, اے ابو جہل, اے عبید بن خلف وغیرہ وغیرہ, سب کے نام لے کر کے پکارا اور کہا, آپ نے ارشاد فرمایا تم نے وہ پا لیا جس کا میں نے تم کو وعدہ کیا تھا, جو میں کہتا تھا اس نے دیکھا کہ سچ ہے, یعنی یہ ارشاد فرما تھا تم نے وہ پا لیا جو میں نے تم کو کہا تھا, یعنی اب تم پہ آیا ہو گیا کہ اسلام حق ہے, اب تم پہ آیا ہو گیا کہ عذاب تم پہ آنے والا تھا, تم کو مل گیا وہ عذاب جس کی میں نے تم کو وحید سنائی تھی کہ کفر میں مرو گے تو عذاب ہوگا, تمہیں مل گیا ہی. سب کا نام لے لے کر کے پکار کر کے حضور نے کہا, اسے کوئی نہیں ملی, حضور نے لفظ یا استعمال کیا, کیا استعمال کیا, یا. تو ہم بھی حضور کو یا رسول اللہ کہیں, زندے کے لیے یا کوئی پردے میں ہو, برزخ کو پردہ ہی رہتا ہے کیونکہ پردے میں, اس کو بھی یا کہہ کے پکارنے میں کوئی حرج نہیں. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سے عرض کرتے, یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے مخاطب ہیں, آپ ان لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا, اے عمر یہ تم سے بھی بہتر سنتے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے, یہ جواب نہیں دے سکتے, یہ قید میں سزا پا رہے ہیں, یہ جواب نہیں دے سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ مردہ سنتا ہے, چاہے مسلمان ہو یا کافر, سنتا ہے. جب کافر سنتا ہے تو مسلمان تو آزاد ہے, اور بھی اچھے سے سنے گا, اور بھی اچھے سے سنے گا, اور اگر ولی ہے تو جواب بھی اچھے سے دے گا اور دعائیں بھی دے گا, اور اگر تصرف والا مالک ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ آ جا سکتا ہے تو مدد بھی کر دے گا, مدد بھی کر دے گا. ان شاء اللہ اس تفصیل آتی رہے گی بیچ میں. آگے احساس ہوتا ہے کہ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے, خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا, جس کو تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں, محض باطل اور اس کو ماننا کفر ہے. یہ عقیدہ نمبر چار, یہ ہے عقیدہ نمبر چار. پھر سے عرض کرتا ہوں کہ عقیدہ نمبر چار یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے, خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا, جس کو تناسخ اور ہندی میں آواگمن کہتے ہیں, یہ محض باطل ہے اور اس کو ماننا کفر ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شاید فرما دیا کہ ملک الموت قبض کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کہے کہ بھائی نے اس روح کو فلاں جسم میں واپس ڈالا جاتا ہے, جیسے ہندیوں میں ہوتا ہے کہ آپ جنم, ارے بھائی تو پھر چھ جنم کے اندر خوب عیاشی کر لو, ساتویں جنم میں جا کر کے آج کیا کرنا, ارے دیوکم تجھے چھ جنم پچھلے یاد ہے, یاد ہے تجھے پچھلے چھ جنم یا پچھلا جنم, ایک بھی جنم یاد ہے تجھے؟ یہ محض باطل اور بکواس ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس جنم میں اچھے کام کیے تو اگلے جنم میں جو ہے نا اچھا رتبہ ملے گا اور اچھے جسم میں جانے ملے گا اور عیاشی کرنے ملے گی. اگر اس جنم میں برے کام کیے تو اگلے جنم میں بھگوان جو ہے وہ چمار بنا کے بھیجیں گے دنیا میں, جھگوڑا بنا دیں گے, بھنگی بنا کے بھیجیں گے, یا سانپ یا بچھو بنا کے بھیجیں گے. ارے بھائی ابھی اگر تو انسان ہے تو تم بتا پچھلے جنم میں تم نے کیا کیا, اور ابھی اگر تو اتنا فقیر ہے, غریب ہے, بیمار ہے یا بدسورت ہے تو یہ بتا تم نے پچھلے جنم میں کون سا گناہ کیا, کچھ یاد بھی ہے تجھے؟ یہ سب محض جو ہے اٹکل ہے, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اور اسلامی عقیدے کے بالکل خلاف, اسلامی عقیدے کے بالکل خلاف ہے. اس کو ماننا کفر ہے. ہندوؤں میں تو ہے کہ سات جنم, اور جین اور بدھسٹ جو ہے بودھ مت جو جس کو کہتے ہیں میں نے, اس میں تو ہے کہ یہ جنم پہ جنم جنم پہ جنم ختم ہی نہیں ہوتے, ختم ہی نہیں ہوتے, حتیٰ کہ جب تک انسان بہت نیک نہ ہو جائے اس وقت تک یہ جنم لیتے رہتا ہے لیتے رہتا ہے لیتے رہتا ہے, اور بہت نیک جب بن جاتا ہے تو بھگوان جو ہے اس کو اس عذاب سے باہر نکال کر کے اپنے پاس لے آتے. ابھی جنم لینا بھی عذاب ہو گیا ان کے طرف, زندگی دنیا میں لے جانا بھی عذاب ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بدھسٹ ہیں جتنے بھی بدھسٹ ہیں جتنے بھی جین ہیں یہ رسیدے کو مانتے ہیں تو سب کے سب خبیث ہیں, جتنے بھی دنیا میں عذاب پا رہے ہیں, ان کی نجات نہیں ہوگی, ان کی نجات نہیں ہو رہی. پچھلے جنم میں گناہ کی ابھی سے اب ایسے رہیں گے, گناہ کیے پچھلی بات ابھی بھی گناہ کرنے نجات نہیں ہوگی. انہیں اس کا نام رکھے نروان, نروان نروان مطلب نجات ہمارے یہاں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ نروان کا سوری اس سے پہلے کا جو آواز بھون کا جو ان کا عقیدہ ہے یہ ہمارے نزدیک کفر ہے, اس کو ماننا کفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عقائد سے بچائے, اس عقائد کو فروغ دینے میں, ہاں ان عقائد کو فروغ دینے میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہندو مذہب تو بہت آگے ہے, جین مذہب بدھسٹ مذہب آگے آگے ہے, اس عقیدے کو فروغ دینے میں انڈیا کے ٹی وی چینل انڈیا کی فلمیں یہ بہت آگے, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج شاید ہی تو مسلمانوں کا گھر ہے پاکستان میں ہندوستان میں جہاں پر یہ گندے اور گلیز قسم کے چینل جو ہے دیکھتے نہیں جائے, جس میں معاذ اللہ بہت ساری تقریبات ہوتی ہوتی ہیں, ایسے عقائد بھی سکھائے جاتے ہیں, ایسے عقائد بھی سکھائے جاتے ہیں, حتیٰ کہ میں نے مسلمانوں کے منہ سے بھی سنا ہے کہ آج پچھلے جنم میں گناہ کیا, اس لیے آج کل جو ہے نا حالات اچھے اچھے. کیا بات معاذ اللہ رب العالمین, مسلمان نام کے مسلمان آج کل کلمہ پڑھ کے گھومے تو دیا پچھلے جنم میں گناہ کرتا, معاذ اللہ رب العالمین. وہ اللہ ہمیں بچائے کہ ایسے کفریہ پروگرام دیکھنا, اور ایسے اس کے اس کفریہ پروگرام کے اندر ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں لوگ سن کر کے خوش ہوتے ہیں, مان بہت مزہ آیا, اور گانے سنتے ہیں اس کے اندر ایسے کفریہ الفاظ ہوتے ہیں, پھر وہ گانے کو بھی بناتے ہیں پتہ ہی نہیں ان کا نکاح بھی کیا, ان کا نکاح بھی جاتا ان کو پتہ نہیں, کفر جو ہے گنگنا رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے, اس لیے کہ ہے بہت اچھے, اس لیے کہ گانے بجانے کی لئے بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ اور معمول فرمائے. عقیدہ نمبر 5, موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے, نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے, جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے, جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے. پھر سے اس کا آسان سے سمجھا دو, عقیدہ نمبر 5, موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا, مطلب روح کا جسم سے باہر نکل جانا اور روح کا بے جان ہو جانا, یہ نہیں کہ روح بھی مر جائے, روح ہمیشہ زندہ رہے گی, روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے. اور جو یہ سمجھے کہ روح فنا ہو جاتی ہے تو وہ بد مذہب ہے, کافر نہیں کہیں گے اس کو, بد مذہب کہیں گے, وہ بد مذہب ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں, کل نفس ذائقۃ الموت,
کل نفس ذائقۃ الموت. اب اس میں بڑی دلائل اس میں ایک آیت موجود ہے تو اسی بات پر چلتا ہوں کہ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ چکھنا ہے, ذائقہ مطلب چکھنا, ٹھیک ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت, وہ اس کا ذائقہ محسوس کرے گی, چکھے گی کیسی ہوتی موت. ہر نفس کو یہ چکھنا ہے. یہاں یہ شرط ہوا کہ ہر نفس کو ہلاکت ہے اور ہر نفس کو فنا ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں نکالا, یہ لکھا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, چکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے چکھا, بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. تو تھوڑی دیر موت آئی, اس کے بعد واپس زندگی آئی. تھوڑی دیر کے لیے موت آئی, اس کے بعد واپس زندگی ہے, اس میں فنا نہیں ہے. ہاں جسم کر سکتا ہے, گل سکتا ہے, ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے, بکھر سکتا ہے, ریزا ریزا ہو سکتا ہے, بھوسا بن جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن موت کا مطلب یہ ہے کہ جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جسم کو ہم جان نہیں کہتے, روح کو جان کہتے. تو روح جو ہے موت کا مزہ چکھے گی, یعنی جب اس کو تکلیف دی جائے گی کہ جب نکل رہا ہے جسم سے, اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. کافر کاروں کو, کافروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, گنہ گاروں کو اس سے کم ہوتی ہے, اور نیکوں کاروں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. لیکن موت کا مزہ اس کو ملتا ہے کہ ہاں اب یہ جدائی ہو رہی ہے, اس کے بعد واپس اس کو زندگی ہے, روح کو فنا نہیں ہے. تو جب مزہ صرف چکھنا ہے, اس کا مطلب زندگی باقی ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے, انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے, مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, یعنی ان کو بھی موت کو مزہ چکھنا ہے. اجل موت کو کہتے ہیں, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر اتنی کے فقط آنی ہے, مطلب ایک آن کے لیے آئے گی, ایک آن کے لیے آتی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, مگر اتنی کے فقط آنی ہے, پھر ان کی حیات مثل صادق, پھر ان کی حیات مثل صادق وہی جسمانی ہے, مثل صادق وہی جس میں وہی جسمانی ہے. مطلب ان کے تو جسم بھی اسی طرح زندہ اور رکشا رہتے ہیں الحمدللہ. چھٹا عقیدہ, عقیدہ نمبر 6, مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث پاک تو میں آپ کے سامنے حل کر چکا ہوں پہلے بھی کچھ آج دروس میں, کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں. اس کی دلیل میں یہاں پر حدیث نقل فرمائی آپ نے, علامہ صاحب نے, یہ بخاری شریف کی دلیل ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے, اس کے راوی سیدنا ابو سعید الخدری ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے, جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے مطلب تیار کر لیا جاتا ہے, پھر جب اس کو بندے اٹھا کر کے اپنی کاندھوں پر لے کے جاتے ہیں, اپنی گردنوں پہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں, آنا کا گردنوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو اگر وہ روح صالحہ ہے, وہ روح نیک ہے, تو وہ کیا کہتی ہے, قدمونی قدمونی, مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو, جلدی لے چلو. اور آگے ساتھ فرمایا, وہین خانہ تو غیر صالحہ قال, اور اگر وہ صالحہ نہیں ہے, یعنی وہ روح خبیث ہے, کافر کی ہے,
بہت گندی ہے. قالت یا ویلہا این یذهبون بها, یہ برائی ہو, ہائے افسوس برائی ہو, کہاں لیے جا رہے ہیں, کہاں لیے جا رہے ہیں اس جنازے کو, یعنی اس جنازے کو, اس میت کو کہاں لیے جا رہے ہو. روح اس میں نہیں ہوتی لیکن ساتھ ساتھ ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, تو اٹھا کے لے کے جانے والے کہتے ہیں جلدی چلو جلدی چلو, میرے لیے تو جنت انتظار, میرے لیے تو جنت انتظار کر رہی ہے, اور اگر صالحہ نہیں ہے تو کہتی ہے یا ہائے افسوس, ہائے افسوس, برائی ہو برائی ہو, کہاں لیے جا رہے ہو اسے, کس کو, اس میت کو کہاں لیے جا رہے ہو. پھر آگے شاہ فرمایا ہے کہ اس کی آواز ہر کوئی سنتا ہے, ہر شے اس کی آواز سنتی ہے, مگر انسانوں کے, یہاں انسان سے مراد انسان اور جن دونوں ہیں, اور اگر سن لیتے انسان تو انسان سارے کے سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں, سارے کے سارے چلنے والے سن لیتے کہ وہ پکار رہی ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے, کتاب الجنایۃ دروسی پڑھیے اللہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم من بین المبن حلم الحکم وعلى اصحابہ بارک وسلم دائم ابدا. عقیدہ نمبر 7, جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے, اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے, اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بچائے, یہ لیکن یہ حق ہے کہ قبر میں جو بھی جاتا قبر اس کو سزا دی ہے. اگر مسلمان ہے نیک ہے تو قبر میں جب بندہ لٹا دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے اپنے سینے میں لگا لگا پیار کرتی ہے. اور اگر کافر ہے منکر خدا منکر رسول ہے تو اس کو اتنا زور سے دباتی ہے کہ یہاں کی پتلیاں یہاں اور یہاں کی پتلیاں یہاں ہو جاتی ہیں, پتلیاں آپس میں جو جاتی ہیں اتنی زور سے اس کی پتلیوں کو اس کی جسم کو دبا دیتی ہے. تو یہاں پر تو ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے, وہ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں, لیکن آخر میں یہاں آیا نبی کو عنہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ, کہ اتنا زور سے دباتی ہے اس کو کہ یہاں کی پسلی یہاں ہو جائے, تو یہ نہیں کہ کہیں آ جاتی یہاں کی پسلیاں اس طرف ہو جاتی ہیں, اس طرح کی پسلیاں دوسری طرف ہو جاتی ہیں. اور یہ المسند امام احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ امام احمد بن حنبل کی حدیث کی جو کلیکشن ہے اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے. بلکہ آگے کچھ حدیث کا حوالہ یہاں بھی کیا, قبر جب کافر کو دفن کیا جاتا ہے یا فاجر کو سب کو دے دار تو قبر اس کو جب ڈالا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے لا مرحبا ولا یہ سلامتی یہاں نہیں ہے, یو آر ناٹ ویلکم, یو آر ناٹ ویلکم. یار اور اس کو یاد دلاتی ہے کہ جب تو میری پیٹ پہ تھا تو کیسے اکڑ کے چلتا تھا, تو کیسے کیسے گناہ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں جانے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری موت بھی ہے قریب ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے موت کی سختیوں سے بچائے اور قبر کے عذاب سے بھی بچائے. عقیدہ نمبر 8, جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں
وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں. ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں. ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی ہوتی ہیں اور دیو کے برابر اور شولہ زن ہے. یعنی آنکھیں جو ہے وہ لال دیووں کی طرح ایک دم لال چمکتی ہوں گی, شولہ زن ہوں گی, آگ نکل گئی. اور ان کے محیب بال سر سے پاؤں تک, یعنی ہیبت ناک چہرے ہیبت ناک اور بال بھی ہیبت ناک, سر سے لے کے پاؤں تک لمبے ہوں گے. اور ان کے دانت کئی ہاتھ, دانت جو ہے لمبے لمبے دانت جن سے زمین چیرتے ہوئے وہ آئیں گے. اور ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں. مردے کو جھنجھوڑ کے اور جھڑک کر کے اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کڑک آواز میں سوال کرتے ہیں. کڑکتا آواز میں, بہت سخت آواز میں سوال کرتے ہیں. پہلا سوال من ربو کا یعنی تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینو کا یعنی تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا, یعنی مر ربو کا جواب دے گا, ربی اللہ میرا رب اللہ عز و جل ہے. اور دوسرے سوال کا جواب دے گا, یعنی دوسرا سوال ما دین کا, اس کا جواب دے گا دین یعنی اسلام, میرا دین اسلام ہے. اور تیسرے سوال کا یعنی تیسرا سوال ما کنت تقول فی حاضر رسول, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, اس کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. وہ کہیں گے فرشتے تجھے کس نے بتایا. وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے جو سوال کریں گے وہ کہیں گے کہ سوال کا جواب پا کر یہ کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا, ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا. فرشتوں کو بھی انتظار. اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو. جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی. اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دولہا سوتا ہے. یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے, ورنہ غسل قبر حسب مراتب مختلف ہے. بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی اور چوڑی, بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ, حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے. اور اس کا یعنی گنہگار میں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کی معصیت کے لائق, پھر اس کے پیرانے الزام یا مذہب کے امام یا اور اولیاء اکرام کی شفاعت یا محض رحمت الہی سے جب وہ چاہے گا نجات پائے گا. یہ مسلمان کے بارے میں آ رہا ہے, یہ کافر کے بارے میں نہیں,
یہ نہیں کہ کافر نجات پائے گا, یا وہ مسلمان جس کو عذاب ہو رہا ہوگا یا تکلیف میں ہوگا اس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے. اور بعد میں کہا کہ مومن گنہگار عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے, اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا, اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا. یہ عقیدہ پڑھ لیتے ہیں, انشاءاللہ اس پہ تفصیل گفتگو بعد میں کریں گے, ابھی وقت کافی ہو چکا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کم از کم ریڈ آؤٹ کر دیں, اسے کافی مواد ہے, انشاءاللہ اگلے اس میں اس کو پورا کریں گے. آگے ارشاد سناتے ہیں, ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا ریز یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا سوال نکیرین کو اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سوال نکیرین سے محفوظ کیوں رہے گا؟ بھائی نکیرین کو سوال کرنے کے لیے صرف حجت کے لیے بھیجا جاتا ہے, اس کے لیے حجت کے لیے ایک شہادت لینے کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے تو نکیرین کو نہ بھیجے, عذاب ایسے شروع کر دے, راحت ایسے شروع کر دے, نکیرین کو اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو آپ کی گواہی دے کے بھائی تو نہیں جواب دیا ہے. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے, رمضان میں اگر کوئی وفات پا جائے, شب جمعہ میں دن میں وفات پا جائے, یا بلکہ شب جمعہ کے اندر دفن بھی کر دیا جائے, تب کی اس کو نہ عذاب قبر ہوگا اور نہ ہی نکیرن اس سے سوال کرے گی. کتنی بڑی نعمت, کتنی بڑی بڑی. اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے, یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دیں گے. مومن بھی اگر ہوگا نا تو جنت کی کھڑکی, جنت کا دروازہ کھولنے سے پہلے جہنم کی کھڑکی کھولے, جس کی لپٹ پر جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی. سن لو میں کیا عرض کر رہا ہوں, جس کی گرم, جس کی لپٹ جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی اور فوراً ہی اس کو بند کر دیں گے, اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی جہنم, اور اب چونکہ تو سوالوں کا صحیح جواب دے چکا ہے تو اب یہ ہے جنت, تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی برائے عظیم سے بتا کر کیسی نعمت عظما عطا فرما رہا ہے. اور مناسب کے لیے کیا ہوگا, ارشاد ہوتا ہے اور مناسب کے لیے اس کا عکس ہوگا, پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو, ٹھنڈک, راحت, نعمت کی جھلکے دیکھے, نعمت کی جھلک دیکھے گا اور فوراً اس کو بند کر دیں گے, اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی ہو, یہ بلا اور سزا پاتے پاتے اس کا حسرت بھی کرے کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالی وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گشمانی کر کے کیسی نعمتیں پائی اور کیسی آفتیں پائی. اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا, کیا کہے گا, میں روم کو سمجھے, تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا ہاں ہو ہاں ہو نا, ہاں ہو مطلب افسوس افسوس, ہائے ہائے افسوس, نادری افسوس افسوس, مجھے تو کچھ معلوم نہیں, کن تو آسا نا سے یقینوں میں شہر افور کہ میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا کچھ کہہ رہے تو میں وہ بھی خود کہہ دیتا تھا, میں وہ خود کہہ دیتا تھا, زبان سے کہہ دیتا تھا, دل میں اس بات کو بتایا نہیں. تو اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے, اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہنا اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو, اس کی گرمی اور لپٹ کو پہنچے, اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے, جو اندھے اور بہرے ہوں گے ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا, گرز مطلب ہتھوڑا, کہ اگر وہ گرز پہاڑ پر اگر مارا جائے تو وہ پہاڑ خاک ہو جائے. اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے, نیز یعنی اور اس کے علاوہ سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے. نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے, اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے. یہ عقیدہ الحمدللہ کافی دلچسپ اور بڑا تھا, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, لیکن کچھ بات آپ کو اس میں عرض کر دوں کہ نکیر منکر اور نکیر کے بارے میں جو آیا, ان کو منکر اور نکیر کیوں کہتے ہیں؟ منکر اور نکیر کا مطلب ہوتا ہے نکیرا سے یہ ورڈ نکلا ہے. نکیرا مطلب نہ پہچانی ہوئی, غیر معروف. تو جب یہ فرشتے نظر آئیں گے نا, ان کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ اس نے کبھی ایسی شکل دیکھی نہیں ہوگی, ایسے فرشتوں کو اسے دیکھا نہیں ہوگا, اس کو کبھی تصور نہیں ہوگا کہ یہ کبھی اندر ایسے لوگ یا ایسے فرشتے آ سکتے. تو یہ غیر پہچانے میں ہوں گے, اس لیے ان کا نام منکر اور نکیر مطلب نہ پہچانے, جانتا نہیں ہوگا. لیکن ان سے پہلے جب مومن بندے کو قبر میں لٹا دیا جائے گا, تو ان دونوں فرشتوں کے آنے سے پہلے, حدیث پاک تو بڑی مشہور ہے کہ جب بندے مومن کو لٹا دیا جاتا ہے اس کے قبر میں, 40 قدم چل کے جب اس کے رشتے دار جاتے ہیں تو ان کی آواز بھی سنتا ہے کہ یہ جا رہے ہیں, حتیٰ کہ ان کے نالین کی آوازیں, نال کی آوازیں سنتا ہے کہ جا رہے ہیں. اور جب وہ دور چلے جاتے ہیں تقریباً 40 قدم اور وہ بتاتے ہیں, تب یہ فرشتے آتے ہیں. انشاءاللہ اس کو اور بہت تفصیل ہوگی, لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں بات ختم کرنے کے لیے. وہ جو فرشتے آئیں گے نا, اس سے پہلے جب وہ قبر میں لیٹا ہوا ہوگا جاگ رہا ہوگا, یہ نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا, وہ جاگ رہا ہوگا, کرے ہوا کہ جاگ رہا ہوگا, لیٹا ضرور ہوگا. تو ایک بہت ہی نہایت خوبصورت نوجوان سفید لباس میں نورانی چہرے کے ساتھ خوشبو اس کے جسم سے بہک گئی خوشبو کے ساتھ, وہ اس کے پاس آئے گا. تو اس کو دیکھ کر کے بڑا خوف اٹھا ہوگا, کہے گا ڈر مت. تو کون ہے؟ مجھے پہچانا نہیں, تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ بولے نہیں, میں نے نہیں پہچانا. بولے میں وہ تیری وہ نیکی ہوں, میں تیری وہ نیکی ہوں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بنا کر کے تیرے پاس بھیجا ہے. وہ نیکی ہوں, وہ کون سی نیکی؟ وہ نیکی یہ کہ وہ خوشی جو تم نے ایک مومن بندے کے دل میں ڈالی تھی, وہ نیکی کو تو یاد کر جو تم نے ایک مومن بندے کے دل میں تم نے ڈالی تھی. میں وہ نیکی ہوں, اللہ نے اس نیکی کو مجھے بنایا ہے, مجھے وہ نیکی کا سلا بنا کر کے بھیجا ہے تیرے پاس, کہ آج میں تیرے پاس آ کر کے تیرا دل بہلاؤں, تجھے قبر کی وحشت سے آزادی دوں. اور یہ جو دو فرشتے آنے والے ہیں نا سوال کرنے کے لیے, ان کے سوالوں کے جواب میں تجھے پہلے سے بتا دوں, میں تجھے پہلے سے بتا دوں تاکہ اس قبر کے اندھیرے میں تجھے وحشت محسوس نہ ہو, اس میں تو گھبرائے نہیں, اور جب تک میں رہوں گا میں تجھے انست دیتا رہوں گا, یہ خوشی دیتا رہوں گا, تیرا دل بہتا پھیلاتا رہوں گا, تجھے اس قبر میں وحشت اور گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی. تو یہ تو دیکھیے کہ ایک نیکی ایسی نیکی کہ مومن کا دل آپ نے جیت دیا, کسی مومن کے دل میں آپ نے خوشی ڈال دی, اس نیکی کا سلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو ایک فرشتے کی صورت عطا فرما دے گا, اور وہ قبر میں منکر نکیر کے آنے سے پہلے آپ کا دل بہلانے کے لیے آ جائے, پہنچ جائے گا. تو اگر آپ, یہ تو عام مومن کے دل میں آپ نے جو خوشی ڈالی اس کا یہ مرتبہ ہے, تو جو لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اگر والد کے دل میں خوشی کو ڈال دیں اس نیکی کا کتنا بڑا صلہ ہوگا, کتنا بڑا صلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ہمارے والدین تو چلے گئے, لیکن یہ کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توفیق عطا فرمائے کہ اپنے والدین کی خدمت ایسی کرے کہ ان کے والدین جو ہے